الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبينها للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. رمضان شریف کا آخری اشارہ ہے اور تمام بلند اعمال اس میں رکھے گئے ہیں. قرآن شریف کے ختمات بھی فقہا کہتے ہیں آخری اشارہ میں، اور خاص کر 27 کو ہونا چاہیے. فقہا کے نزدیک لیلۃ القدر 27 رمضان کو ہے، ان کے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اتنے واقعات اور روایات موجود ہیں. اعتکاف جو پسندیدہ اعمال میں سے، وہ بھی آخری اشارہ کا کیا جاتا ہے، اور تکمیل جو طاعات کی اور عبادات کی ہے اور اس کا جو ثمرہ مرتب ہوتا ہے، وہ بھی آخری اشارہ میں ہے. اس لیے فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار. آخر کار مومن مسلم کو رمضان شریف کے مہینے میں عبادات، طاعات، توبہ، استغفار، روزے رکھنے، تراویح پڑھنے، ختمات کرنے، شریک ہونے میں اللہ تعالی مغفرت فرما دیتا ہے. جن لوگوں کا سفر یا مرض کی وجہ سے ناغا ہوا ہو، وہ رمضان شریف کے بعد اتنے دل لٹائے. اور جن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، وہ فدیہ دیں گے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں بوجہ بہت زیادہ بوڑھے ہونے کے، جس کو الشیخ الفانی کہتے ہیں، ایسا بوڑھا کہ بس جانے والا ہے، یا ایسا مریض اور ایسے مرض میں مبتلا کہ اگر روزہ رکھے تو مرض بڑھ جائے گا، بلکہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے، ان لوگوں کو اجازت دیے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اس کے بدلے میں فدیہ دے. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو دو وقت کھانا کھلانا ہے، یا دو مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا دینا ہے، یا آسانی کے لیے جتنا فطر دیا جاتا ہے اتنا ایک روزے کا فدیہ ہے. فطرانہ بھی آخر میں رکھا گیا ہے. فقہا کہتے ہیں عیدگاہ جاتے وقت دینا سنت ہے، لیکن فقراء اور مساکین کی سد الحاجات کے لیے، ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے اور ان کی مدد کے لیے اگر پہلے سے دے دیا جائے تو یہ بہتر اور افضل ہے، تاکہ وہ اپنے لیے اور بال بچوں کے لیے عید کی خوشیاں مکمل کر لیں۔ رمضان المبارک میں اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، وہ بھی پائی پونے کا حساب ہونا چاہیے، اندازے سے دینے سے زکوٰۃ نہیں ہوگی، اندازے سے دینے سے دو صورتوں میں ہوگی، کل مال خیرات کرے یا آدھے سے زیادہ دے۔ اگر علل حساب کچھ وہاں سے کچھ یہاں سے اپنے اندازے سے، نہ ٹوٹل معلوم ہے نہ فائدہ معلوم، نہ پونجی کا پتہ نہ کٹوتی کا پتہ، تو فقہا کہتے ہیں یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ کے لیے باقاعدہ حساب ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ کے مصارف اللہ نے خود مقرر کیے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، معاشرے کے نادار مسلمان ہیں، جو کسی وجہ سے بوجھ تلے دب گئے، پونجی موڑی ان کی غائب ہو گئی، نقصان اٹھا لیے، مسافرین ہیں، وطن میں سب کچھ ہے لیکن سفر میں نہیں ہے، غزہ میں لوگ جا چکے یا حج پر روانہ ہو گئے اور نفقہ ختم ہو گیا، منقطع الحاج اور منقطع الغزات فقہا ان کا نام رکھتے ہیں۔ یہ مسئلے تقریباً معلوم ہیں، ان پر عمل کی ضرورت ہے اور سوچ سمجھ کر فرض ادا کیا جائے، جان چھڑانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، ضرورت آپ کی ہے۔ مومن مسلم مالدار وہ محتاج ہے کہ وہ اس کا فریضہ بر وقت صحیح طرح صحیح مسلمان مستحقین تک پہنچ جائے۔ کسی بھی تنظیم یا جماعت جن سے آپ کو اطمینان ہو کہ وہ صحیح صرف کرتے ہیں اور ان کے یہاں فقراء و مساکین ہیں، بغیر کراہیت کے ان کو زکوٰۃ یا فطرہ یا تعاون دینا درست اور صحیح۔ دینی مدارس تقریباً فقراء و مساکین سے آباد ہیں، نادار لوگ، تنگ دست لوگ علوم دینیہ پڑھتے ہیں، وہ بے گھر اور بے در بھی ہوتے ہیں، اپنے گھر بار سے دور ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، دینی مدرسوں کو تعاون کرنا اور انہیں توجہ دینا اور ان کو زیادہ سے زیادہ مستحق سمجھ کر تعاون پہنچانا کئی وجوہات سے بہتر ہے، سچے مستحقین کو بھی پہنچ جائے گا اور پھر وہ نمازی دیندار ہے۔ پیغمبر نے کہا ہے قلت وعامکم الابرار، آپ کی چیز ہے اچھے لوگ استعمال کریں۔ دوسری جگہ تو پتہ نہیں مومن بھی ہے یا نہیں، اور نمازی ہونا تو بڑا مشکل ہے، پھر ایسے لوگ بھی زکوٰۃ لیتے ہیں جو مستحق نہیں ہے، اور وہ ایک قسم کے مار دھاڑ کے طور پر وصول کرتے ہیں، اس میں بھی خطرہ ہے کہ اگر صحیح استحقاق نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جہاں ایسی صورتحال پیش آئے وہاں دوبارہ دے دیا جائے، تاکہ اللہ کا فریضہ صحیح طرح ادا ہو سکے۔ آخری اشرہ میں اعتکاف بھی ہے، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ لوگ اپنے اعتکاف مسنون کا خیال رکھیں کہ انہیں اعتکاف محفوظ رہے اور وہ ٹوٹے نہیں، نقصان نہ اٹھائے، زیادہ بات چیت سے، زیادہ گپے شپے سے، مچھلی بازار بنانے سے، اعتکاف خانوں میں کھانے اور مہمانوں کی آمد و رفت سے، ہجوم اور بھیڑ کا ہونا کبھی مسجد کے آداب کے خلاف بھی سمجھا جاتا ہے. معتکفوں کو ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہے. معتکف کے اعتکاف کن کن وجوہ سے باہر جا سکتے ہیں تفصیل لکھی ہے احسن المسائل والفضائل میں. زکوٰۃ کی تفصیل، عیدین کی تفصیل، فطرے کی تفصیل، مستحقین کی تفصیل اور اس سے زیادہ مسائل پر مشتمل ماہنامہ الاحسن بابت رمضان و شوال شائع ہوا، اسے بھی آپ حاصل کریں تو مدد ملے گی انشاءاللہ تعالی. اپنے اوقات قیمتی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی خلاف شرع امور سے بچے. حدیث میں ہے کہ اگر مومن گناہ ہی نہیں چھوڑتا تو خدا کو کیا ضرورت ہے کہ ترکت وعامہ و شرابہ، صرف کھانا پینا چھوڑ دیا، باقی تمام بے اعتدالیاں جاری ہیں. یہ روزے کی شان کے منافی. بغیر کسی وجہ کے اگر روزہ نہیں رکھا گیا یا توڑا گیا، اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ بعد میں اگر زندگی بھر بھی رکھے اللہ راضی نہیں ہوگا. احانت تو ہو گئی نا، احانت ہونا ہی بہت خطرناک بات. جب تک مفتی نہ کہے ڈاکٹر کی بات نہ مانی جائے، اور فتوے سے پہلے حاذق ماہر ڈاکٹر جو سچ مچ بیماروں کا بھی خیر خواہ ہے اور شریعت کا بھی پابند ہے، صوم و صلات کا پابند ڈاکٹر، اس کا مشورہ یا اجازت یہ ضروری ہے. جو خود نماز نہیں پڑھتا اور روزے نہیں رکھتا، اس کو نماز روزے کی کیا پتا ہے؟ اس سے مشورہ کرنا بھی گناہ ہے، اور اس کے مشورے پر عمل کرنے والا بھی گناہگار ہوگا. تراویح کے ختمات میں بہت اہتمام سے کھڑے رہنا چاہیے. سلف صالحین تو تین تین کرتے تھے. تو وہ امام بخاری کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت رمضان کے پہلی رات ایک ختم قرآن تراویح میں کر لیتے تھے، پہلی رات 20 رکعت میں، اور پھر اگلی راتوں میں محلے والوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے، اور ان کے ختم پورے ہونے کے بعد پھر عید رات تک پڑھتے تھے، اور فجر کی نماز سے شروع ہو کر افطار تک روزانہ ایک قرآن شریف پڑھتے تھے. ختم قرآن کی دعا کے بہت زیادہ قائل تھے. جو بھی کوئی کہتا کہ میری دعا، تو آپ فرماتے ختم قرآن کر کے دعا مانگو، قرآن شریف ختم ہونے کے بعد دعا اللہ ضرور قبول فرما دے. اور ان کا مشہور جملہ ہے کہ ان کل ختمت دعوت مستجابت، ختم قرآن کے وقت کی دعائیں اللہ قبول فرما دے. بعض جگہ ختمات میں شیرینی بٹتی ہے، تو خوشی کا موقع تو ہے، لیکن مسجدوں میں ہڑبونگ مچ جاتی ہے، دعا یا آواز رہ جاتا ہے، لوگ مٹھائی پر لڑ پڑتے ہیں. اس لیے اہل حق پسند نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیرینی ختم کی، یہ بھی کئی بدعات میں سے نہ ہو. حفاظ قرآن جو تراویح میں سناتے ہیں ان کا اعزاز و اکرام کرنا چاہیے. خطیر رقوم، زبردست ہدایا، قیمتی کپڑے، عمدہ تحفے سب دینا چاہیے. 1400 سال سے مسلمانوں کا عمل ہے. اس کے خلاف جو فتاوی ہے وہ سب غلط اور بے بنیاد ہے، اور وہ فتاوی حقیقت میں تحریفات ہے اور بے بنیاد باتیں ہیں، حدیث سے متصادم ہیں. پیغمبر نے کہا ہے بہترین عزت، بہترین شرف، بہترین مقام وہ ہے جو حافظ کو قرآن شریف پڑھنے کے بعد ملا ہے. حرمین شریفین زادہم اللہ حفظا وسلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرہ والزیارہ مع الذین نحبہم ومع الذین یحبوننا. وہاں ختم قرآن کے موقع پر ائمہ ختم کے لیے ملکوں کے بادشاہوں کی طرف سے مختلف مکانات، مرسڈیز گاڑیاں، باہر ملکوں کے ٹکٹ، اونچے درجے سیروں کے حساب سے طلائی زیورات، اس کی پوری لسٹ سنائی جاتی ہے مؤذن کھڑے ہو کر کہ امام صاحب اول، امام دوم، ان کے ثانی، ان کے ثالث، ان کے معاون، ان سب کے لیے یہ تحائف جمع ہے، فلاں گیٹ پر فلاں گاڑی کھڑی ہے، چابی و کاغذ موجود، جاتے وقت لے لے. یہ مراکش کے بادشاہ کی طرف سے، یہ انڈونیشیا کے بادشاہ کی طرف سے، اور عرب شہزادے جو احترام کرتے ہیں ان کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے. یہ ایک عام اصول یاد رکھے کہ جب بھی قرآن شریف پڑھا جائے تو احترام کرنا چاہیے. لوگ بھی محلے والے اپنے آپس میں اکٹھے ہو کے تو ایک دوسرے کا بھی احترام کرے، عزت کا کانا ہو، لذیذ چائے ہو مٹھائیوں کے ساتھ، عمدہ نشست ہو. یہ نہیں کہ بس ایسے ایک بگا بگی ہو، جان چھڑائی ہو، باقی سب آرام نہ جائے. یہ سب ان لوگوں کا کام ہے جو دین سے بے خبر ہے. اہل دین تو قرآن مجید کا بے انتہا اکرام کرتے ہیں. چونکہ یہ مسئلہ قوی ہے اور اس پر 1400 سال اسلامی تاریخ آباد ہے، اور اس کے خلاف فتاوا ہے، اس واسطے یہ عاجز اور فقیر ہمیشہ اس موضوع پر کلام کرتا ہے. حفاظ، قرآن پڑھنے والے، یاد کرنے والے، قرآن خانیوں میں پڑھنے والے، تراویح میں سنانے والے بڑے حقدار ہیں، بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں کہ ان کو مالا مال کیا جائے. اور یہ قرآن کی تعظیم اور تکریم کے ارادے سے ہو. اللہ کی کتاب ہے، اس کی جتنی تعظیم و تکریم ہوگی اتنا ہی فائدہ ہوگا. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. پڑھنے والے اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، پڑھنے والے خالص ثواب کی نیت کرے، وہ دنیا کی کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے. قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کیا ہے، قرآن کی ایک آیت کی بھی قیمت نہیں بن سکتی. والآخرت خیر لمن اتقا، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہت بڑی نعمت ہے. وہاں کی خوشیاں، وہاں کی عزت، وہاں کا اجر ثواب اللہ تعالی نصیب فرمائے. آہا، اسلام میں دینی مکارم اور محاسن ہمیشہ محفوظ رہے. اساتذہ کا احترام، بزرگوں کا، والدین کا، مشائخ کا، عمر میں بڑے کا، یہ اسلامی روایات ہے، باقاعدہ احادیث میں موجود ہے کہ سب سے چھوٹا نکل کے بڑے کو کہتے ہیں آپ یہاں آ جائے. اسی سے ہم نے استدلال کیا ہے کہ بغیر داڑھی والا داڑھی والے کو کہے کہ آپ آ گیا ہے. جن کے کپڑے گندے ہیں، آستین آف ہے یا اور خراب لباس میں ہیں، وہ صحیح لباس والے کو دعوت دے کہ میری جگہ آپ آ جائے. صفوں کا احترام، نمازیوں کا احترام، اس سے اجر بڑھے گا پیچھے ہٹنے والے کا، اور اسے سبق بھی مل جائے گا، آئندہ اس کی لباس، اس کی حیثیت خود احتیاط میں آ جائے گی. یہ مضبوط مسائل ہیں اور بڑی کتابوں میں لکھے. حیرت ہے کہ اس پر عمل نہیں ہے. لا الہ الا اللہ واستغفر اللہ واتوب الیہ. اصل جماعت وہی ہوتی ہے جو محلے میں محراب کے اندر امام تراوی پڑھاتا ہے، اور کمروں میں یا گھروں میں جو لوگ جماعت کرتے ہیں وہ عذر کی جماعتیں ہیں. اس میں دو قول ہیں. ایک قول یہ کہ صرف تراوی ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا. دوسرا یہ کہ نہیں، ثواب تو ملے گا لیکن جماعت خدا کی طرح نہیں ہوگا. بعض جگہ صلات تسبیح کی جماعتیں ہونے لگی، یہ بدعتیوں کی شرارت ہے. حالانکہ وہ نفل ہے اور نفل نماز کی جماعت بالاتفاق منع ہے. دو آدمی کھڑے ہیں اور آگے امام ہے تو پڑھا سکتا ہے، اگر دو کے ساتھ تیسرا آ گیا تو عالمگیری میں لکھا ہے سلام پھیر دے، جماعت ختم کر لے، کیونکہ نفلوں کی جماعت تدائی کے ساتھ حرام ناجائز ہے. صلات تسبیح کا تو وجود بھی خطرے میں ہے. بہت سارے محدثین و فقہاء نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے. جن روایتوں سے وہ نکلی ہے وہ روایتیں بہت بھونڈی، کمزور، نہایت ضعیف ہے. تفصیلی باس مولانا عبدالحی لکھنوی نے الاثار المرفوعہ فی الاخبار الموضوعہ صفحہ 147 سے 160 تک فرمائی. آخری نتیجہ انہوں نے بھی یہ نکالا، اور مولانا ظفر احمد نے الہ السنن میں، حضرت شیخ نے تعلیقات ابی داود میں، استاد محترم نے معرف السنن شرح ترمذی میں کہ صلاۃ تسبیح ثابت ہے لیکن اپنے طور پر پڑھے، اور کبھی پڑھے، معمول نہ بنائے. نفلوں کی جماعت یا صلاۃ تسبیح کی جماعت گناہ کبیرہ ہے، اور وہ بھی رمضان شریف میں جہاں مغفرت، معافی اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں، وہاں ایسے اقدامات نہایت اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہیں. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. خواتین کے ذمہ نہ اذان ہے اور نہ جماعت ہے، لیکن حافظ بچیوں کے حفظ بچانے کے لیے علماء نے کہا ہے کہ وہ صرف تراویح پڑھا لے اور صف میں کھڑی ہو جائے، آگے نہ نکلے، اور عورتوں کی طرح صف میں کھڑی رہے. اور فرض اور وتر عورتیں اپنی اپنی پڑھ لیں، اس میں جماعت کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ان کی تراویح میں ہے تاکہ ان کا حفظ مضبوط رہے. فرض با جماعت یا وتر با جماعت خواتین کے لیے ناجائز. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ اپنی جگہ ایک بہترین کوشش ہے کہ خواتین بھی قرآن کے حافظات اور عالمات نکلتی ہے. اسلام کی بلند اقبالی کی علامت ہے، لیکن اس کا تحفظ ضروری ہے. ایسی بچیوں کے مستقبل کا خیال رکھنا اور ان گھرانوں کا خیال رکھنا اور ان کے رشتے ناتوں کا خیال رکھنا، تاکہ یہ دولت بیضا کونین کا سرمایہ کسی غلط سوسائٹی یا خاندان کی نظر ہو کے کہیں بے معنی نہ ہو جائے. والعیاذ باللہ واستغفر اللہ. اللہ نفلی اعتکاف کے لیے بھی لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ دنوں کے لیے، کچھ راتوں کے لیے. بہتر یہ کم از کم ایک دن رات تو، ورنہ تین دن تین رات کا بھی ہوتا ہے. فقہا نے تو لکھا ہے کہ مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکلنا تھا، لیکن مسجد کو عبور کرنا جائز نہیں ہے، تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں جو اس گیٹ سے اس گیٹ پہ نکلوں گا درمیان میں معتکف رہوں گا، تو مسجد عبور کرنا جائز ہو جائے گا، معتکف کو اجازت ہے. معلوم ہوا کہ اتنے کم گھڑی اور وقت کا بھی اعتکاف جائز ہے. بزرگان دین کہتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کرے، جب تک وہاں رہے گا معتکف رہے گا، اور یہ نفلی اعتکاف ہے. جو لوگ آخری عشرہ میں بیٹھتے ہیں لیکن ان کے ذمہ بعض ضروری امتحانات ہیں، یا بعض جگہ پہنچنا ہے جس پر ان کی عزت اور حشمت موقوف ہوتی ہے، یا بعض بیمار ہے ان کا علاج معالجہ ان کے بغیر ممکن نہیں، یا بعض لوگ کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ انتقال کر لے، پہلے سے معلوم اور متعین افراد ہیں، تو ان کے لیے جانے کی نیت پہلے سے کی جائے، جب وہ ضرورت پیش آئے گی تو یہ آنا جانا جائز ہوگا، اور یہ اعتکاف بددستور سنت اعتکاف رہے گا. اس وجہ سے اس کو نفلی اعتکاف کہنا فقہ سے بے خبری اور سراسر غلطی ہے. یہ اصول و قواعد معتکف مسنون کے لیے لکھے ہیں، معتکف مشروع کے لیے نہیں. وہ تو ویسے ہی آ جا سکتا ہے، اس پہ کیا پابندی ہے نفلی والے پہ. لا الہ الا اللہ، گھروں میں بیویاں بھی اعتکافوں میں بیٹھتی ہے، ان کے لیے جگہ متعین کی جاتی ہے، نماز کی جگہ، بس وہ انہی میں رہے اور ضرورت کے لیے باہر جائے گی. بشری ضروریات، خدا نخواستہ اگر گھر میں کوئی اور فرد نہیں ہے خدمت کا، تو اپنے لیے یا گھر والوں کے لیے کھانا پکانا بھی جائز ہے. پہلے سے یہ نیت ہو کہ میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی عورت نہیں ہے جو ہماری خدمت کرے، لہذا میں افطار بھی بناؤں گی، کھانا بھی پکاؤں گی، سحری بھی سیٹ کروں گی، اور یہ سب کے سب اعتکاف سنت میں شامل ہوں. فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی معتکف کی طبیعت اتنی نازک ہے کہ وہ مسجد کے طہارت خانے استعمال نہیں کر سکتا، تو اپنے گھر جانے کی نیت کر لے، اعتکاف برقرار رہے گا. اور اگر اسی طرح کسی معتکف کے لیے کھانے کا انتظام مسجد میں نہیں ہے یا لانے لوانے والے نہیں ہے، تو وہ جا سکتا ہے اہل خانہ کو کہے کہ فلاں وقت کھانا تیار کر کے رکھو، میں آؤں گا. یہ سیدھا گھر جائے اور کھانا کھائے، کھانا کھاتے وقت بات چیت بھی کر سکتا ہے، اور کھانے سے فارغ ہو کر کے سیدھا واپس آئے. یہ تمام بحر میں، نہر میں، طبیعین میں، بدائی میں، مبسوط خواہر زادہ میں، مبسوط شیخ الاسلام میں، مبسوط سرخسی میں مفصل مدلل موجود ہے. یہ جزیات حقیقت یہ ہے کہ اس میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں. جیسے جمعے کے لیے معتکف نہیں نہا سکتا اور جنازے کے لیے باہر نہیں نکل سکتا، لیکن یہ چلا گیا پیشاب پاخانے کے لیے اور وہاں اس نے بغیر اختیار کے ارادے کے کپڑے اتارے اور اوپر سے پانی بہایا، جائز ہے. یہ طبعاً غسل ہے، اصالتاً نکلا نہیں ہے غسل کے لیے. چلا گیا تو وضو کے لیے، آتے وقت دیکھا کہ جنازے کی صف کھڑی ہو گئی، یہ بھی شامل ہو جائے، جائز ہے. جنازے کے ارادے سے معتکف سے نہ نکلے، یہ نکلا تو وضو کے لیے تھا، اتفاق سے جنازہ مل گیا پڑھ لے، اعتکاف برقرار رہے گا. اس کو طبعاً کہتے ہیں، لا اصالتاً. کتنے فروع و جزیات ہیں جو لوگوں کی سہولت کے لیے لکھے گئے ہیں، لیکن لوگوں نے جہاں علم کی طرف پیٹ کی وہاں ان کے ساتھ سختی بھی پیش آئی، خود اپنے آپ پر سختی ڈال لی. اللہ اکبر و کبیرہ. درست بات یہ ہے کہ اخبارات وغیرہ معتکف نہ دیں گے اور نہ دوسرے کسی آلے کے ذریعے جس میں تصاویر ہو، مورتیاں ہو، خلاف شرع چیزیں ہو، یہ معتکف میں نہ لائے. مسجد کے آداب اول ہے. لیکن اگر ایسا کوئی ضروری خبر ہو جس پر اسلام، پاکستان، کراچی، مدارس، علماء موقوف ہو، صرف اس خبر تک دیکھنے کی اجازت ہے یا اس کے سننے کی اجازت ہو سکتی ہے، بقیہ آداب اپنی جگہ محفوظ قائم دائم رہے. معتکفین سے جو لوگ ملنے آتے ہیں وہ اس ارادے سے آئے کہ ہم ایک عابد زاہد، ایک متنسک سے ملنے جا رہے ہیں، اور وہاں آ کر کے اس کو اعتکاف کی مبارکباد دے اور اس کو دعا دے کہ اللہ آپ کا اعتکاف خیر و عافیت سے فرمائے، اور اس طرح کلام جاری کرے، مجلس آغاز کرے جو عبادت کی مجلس ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ اور وہ آپس میں ایسے ملے جیسے بازوں کے شکاری لپٹتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ معتکف ہے یا کہیں کا اوباش اور بدچلن آدمی یہاں گھسا ہے. ایسا کرنے والے اور کرانے والے سب گناہگار ہوں گے. رفعت اعتکاف، طاعت اعتکاف، شرف اعتکاف، اس کا تحفظ ہر مسلمان پر فرض ہے. مسجد میں یا اعتکاف میں ایسا کلام بھی نہ کرے جو دل آزاری کا ہو، اور بہت احتیاط کر لے، اپنے غصے پر بھی کنٹرول پائے. اگر کہیں زیادتی بھی ہوئی ہے تو معاف کر لے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. کوشش یہی کرے کہ عبادت عبادت رہے، اس سے عادت اور فساد نہ بنے. معتکفین تلاوت، تسبیحات اور دعاؤں پر زیادہ متوجہ رہے، یہ سرمایہ اعمال ہے. چھوٹی بڑی ہر طرح دعا مانگے، دعا میں یہ بالکل نہ دیکھے کہ یہ کیسے ہوگا، وہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ سبب اسباب خود پیدا کرتا ہے. ہاں، حرام دعا کرنا، گناہ کی دعا کرنا، اس سے آدمی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اس کا منہ اللہ کے ہاں کالا ہو جاتا ہے اور اس پر فرشتے اور جن اور انس لعنت کرتے. ایسے اعمال اور ناکارہ دعاؤں سے پرہیز کیا جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں مخصوص آدمی کو بد دعا نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حق پر ہو اور آپ غلطی پر ہو اور وہ پھر آپ پر آن پڑے. آپ یہ کہیں کہ خدا ہے یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مجھ پر واضح نہیں ہے کہ میں غلطی پر ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے اپنی غلطی کا پتہ چلا تو میں معافی مانگوں گا. اس طرح پہلے اپنا دامن صحیح کر لے، سیٹنگ پوری کر لے. کوئی دھاندلی والا بادشاہ نہیں ہے، بہت ہی صدق اور اصدق بادشاہ ہے. اس کے ماں سامنے روشن چہرہ ہونا بہت ضروری ہے. چہرے پر سیاہی اور گرد کا پڑ جانا دونوں جہانوں کی تباہی ہے. اور یہ بھی کہے کہ یا اللہ، اگر واقعی تیرے شرائع میں بھی وہ مجرم ہے اور آپ کی شریعت اجازت دیتی ہے تو اس کے شر سے مجھے بچائے. دوسرے کو بد دعا دینے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ نے بعض پیغمبروں پر ناراضگی ظاہر فرمائی کہ کیا ضرورت تھی ایسے کرنے کی. کہتے ہمارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ تھا کہ آپ نے بہت تکلیفیں گزاری، لیکن آپ نے من حیث القوم پوری جماعت اور امت کو بد دعا نہیں دی، فرد کو دے چکے ہیں آپ. بخاری مسلم میں، خود قرآن میں موجود ہے. بجائے بدعاؤں کے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خدا اس کو ہدایت دے، یا اللہ بجائے اس کو میرے دشمن کے دوست بنا لے، اور یا اللہ اس پر میرا مقام مرتبہ واضح فرمائے اور اس کے دل سے میری رنجش اور کلفت نکالے، الفت اور محبت ڈالے. خدا کے لیے کیا بعید ہے، وہ اچھا ہی ہو جائے، تباہی سے بچ جائے تو بہت بہتر ہے. کوئی چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ کے سامنے سب چھوٹے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنی بندگی اور عزت سے پیش آنا بہتر ہے. بخاری شریف میں ہے کہ ایک پیغمبر ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے، وہاں چونٹیاں وغیرہ بہت ہوتی ہیں، ایک چونٹی نے بہت سخت کاٹا، پیغمبر نے وہ گھونسلہ معلوم کیا جہاں سے وہ چونٹیاں نکلی تھی، چونٹیوں کی جو بل ہوتی ہے، اور اس میں آگ لگا دی تاکہ اور لوگوں کو تکلیف نہ دے. حق تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کی اور فرمایا قرصت کا نملتن و احرقت امتن تسبح اللہ. آپ کو تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا، آپ نے سینکڑوں ہزاروں کو مار ڈالا، ان میں تسبیح کرنے والے اللہ اللہ کرنے والے بھی تھے، وہ سب کے سب ختم ہو گئے. 200 سال تک وہ پیغمبر اس پر روتے رہے، معافیاں مانگتے رہے. یہ اندھیرا گزر جائے گا، آگے روشنی ہوگی. یہ اندھیری دنیا ختم ہو جائے گی، وہاں مکافات عمل کی آخرت آنے والی ہے. اس زندگی کے چپے چپے کا اور ذرے ذرے کا سوال ہوگا. کامیابی سے گزر جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا اور جنتی بنا، سچ مچ کامیاب ہے وہ. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عربی دعائیں مانگو جو قرآن میں ہیں یا جو سنت میں ہیں، وہ تول ترازو سے. اپنی دعائیں مانگنے میں بھی بزرگوں کی جو دعائیں ہیں وہ آگے رکھو، اور برے کو بھی برائی کی بد دعا مت دو، کہا یا اللہ اس کو آپ نیک بنا لیں. دشمن کو بھی سزا مت دو، کہو خدا اسے معاف فرمائے، یا اللہ مجھے تحمل نصیب فرمائے. حدیث شریف میں ہے جس نے کسی کا قصور معاف کیا، قیامت کے دن اس کے بڑے جرائم سامنے آ جائیں گے اور جہنم کے فرشتے بالکل تیار کھڑے ہوں گے کہ حکم ملے اور ہم پکڑے. اتنے میں یہ اعلان ہو جائے گا کہ اس نے ایک آدمی کی غلطی معاف کی ہے، یہ پکڑ سکتا تھا لیکن اس نے کہا کہ نا بس میں نے معاف کیا. حق تعالیٰ کہے گا میں نے بھی معاف کر دیا، اور جنت کے فرشتوں سے کہا جائے گا لے چلو تم اس کو. بخاری شریف میں ہے کہ ایک آدمی نے اپنے نوکروں کو کہا کہ کوئی تنگ دست ہم سے سودا لے لے تو معافی کر دو، اور مالدار آدمی قرض لے جائے تو انتظار کرو، مہلت دے دو اسے، تنگ ونگ نہیں کیا کرو. انتقال کے بعد بارگاہ الہی میں دونوں طرف پیش کیے گئے. حق تعالیٰ نے کہا کمزوروں کے ساتھ نرمی کرنا، اور مالداروں کے ساتھ بھی ان کو وقت دینا اور ان کی عزت بچانا، یہ میری صفت ہے، لہذا اس کو سیدھے جنت میں ڈالو. یہ کوئی بادری نہیں ہے کہ چمڑا اتارو اس کا پھندہ لگاؤ، اور یہ سب فرائنک اور دجاجلک اخلاق ہے، یہ اسلامی روایات نہیں ہے. اسلامی روایات میں تو آپ نے ہر حال میں اس کی عزت رکھنی، پیسوں کے لیے ہو، دنیا کے لیے ہو، اسے لوٹنا ہو، اس کے ہاتھ پیر کاٹنا ہو، اس کی زندگی جیرن کرنا ناجائز ہے. امام اعظم کے نزدیک تو کرک کرنا منع ہے، کرک جو عدالت کی طرف سے نوٹس لگتا ہے کہ نہ یہ مکان بیچ سکتا ہے، نہ دکان بیچ سکتا ہے، نہ زمین، اس پر قرضے ہیں. امام ابو حنیفہ نے نہیں مانا، کا غلط طریقہ ہے. ٹھیک ہے، وہ پکڑ لے آپ، گرفتار کرے اسے، پوچھ لے اس سے کب تک دو گے، اسے مجبور کرے کہ مکان بیچے، لیکن آپ اس سے خرید فروخت کا حق چھین رہے. یہ تو ایسا ہے جس طرح آپ کہے کہ آپ کو کھانا نہیں کھانا ہے، آپ کو پانی نہیں پینا ہے، پیشاب نہیں کرنا ہے، پاخانہ نہیں. یہ تو انسانی حقوق تباہ کر رہا ہے، اس لیے الحجر محجور عند ابی حنیفہ. دیکھیے ادائے ثالث. امام صاحب کہتے ہیں انسانی حقوق کوئی نہیں چھین سکتا کسی سے. انسان کی حیثیت سے اس کے جو ملاقات ہے وہ محفوظ رہنا چاہیے. بہرحال یہ دنیا ہے اور اس کا نظام ختم ہو رہا ہے. یہ زندگی ہے اور بہت فانی ہے. یہ عمر ہے اور بالکل اثر کے بعد کا لمحہ ہے. یہ چہل پہل اور شان و شوکت عنقریب مٹی ہونے والا ہے. وہ شاہ جہان کہاں ہے؟ وہ اورنگزیب کی زمینیں باغات کدھر ہے؟ وہ اکبر بادشاہ کا پایہ تخت کدھر رہ گیا؟ وہ نور الدین جہانگیر کا زنجیر عدل کہاں بج رہا تھا؟ کوئی نام و نشان نہیں. کال لم یغنو فیہا, جیسے کبھی آئے ہی نہیں تھے, تھے ہی نہیں. یہی حال سب کا ہونے والا ہے. اس لیے اس دن کے لیے سودا مضبوط کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم عاجزوں کا, مسکینوں کا, کمزوروں کا رمضان شریف مبارک فرمائے, آسان فرمائے, بخیر و عافیت پورا فرمائے, اعتکاف بھی سلامتی سے تکمیل تک پہنچائے, تراویح کے ختمات, تفسیر کا ختم اور دیگر درسیات اور بیانات میں اللہ اپنا دین و اخلاص پیدا فرمائے, بشریت و انسانیت کی آلائشوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور اعمال ہماری آخرت کے نجات کا سبب بنائے, کیونکہ آخرت کے اندر جو کرنسی ہے, بینک بیلنس ہے, جائیداد ہے اور سرمایہ ہے, اس کا نام ہے اجر, ثواب, درجات, مقامات, رضا الہی, خدا کی خوشنودی, مغفرت, رضوان. یہ آخرت کے جو نام آپ سنتے ہیں یہ وہاں کی کرنسی کے نام ہے. جیسے یہاں آپ کہتے ہیں یہ ڈالر ہے, یہ پاؤنڈ ہے, یہ ریال ہے, یہ درہم ہے, وہاں کے جو چیزیں کام آنے والی ہے اس کو کہتے ہیں اس کو اجر ملے گا, اس کا ثواب ملے گا, اس کو درجات ملیں گے, اس کا مقامات بلند ہو جائے. یہ وہاں کے کرنسیوں کے نام ہے. وہاں کے سکر آئے جو الوقت ہے, وہاں بینک بیلنس ہے, وہاں پر پونجی ہے, عظیم سرمایہ ہے اور نجات کا ذخیرہ ہے. اللہ تعالیٰ دنیا کے دھوکے سے محفوظ فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالی پاکستان کو مصیبتوں سے نکالے, چاروں صوبوں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے, خاص کر کراچی کو منبع امن اور حفاظت بنائے. باقی عید کا تو اعلان لگتا ہے, لگ جائے گا, اور فطرے کی تفصیلات بھی کچھ تو میں نے بیان کی ہے اور کچھ کر لیں گے. عشاء کے بعد بھی کچھ بیان ہوتا ہے, کبھی فجر میں بھی ضروری مسائل بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر دوسرے محلے کا آدمی کسی مسجد میں اعتکاف کرے اور اس محلے والوں میں سے ایک بھی نہ بیٹھے تو محلے والے گناہگار ہوں گے, بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے. دوسرے محلے سے ان کی جان نہیں چھوٹے گی. بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں ان لوگوں کی طرف سے بیٹھتا ہوں تو یہ بچ جائیں گے. حارث نام شیطان کا ہے, قرآن کریم کی تفسیر شیخ الہند میں بھی درج ہے اور ترمذی شریف کتاب التفسیر میں ہے, سب جگہ موجود ہے. آنکھیں ان کی بند ہیں, سب معلوم ہے. اس کے بچے گاؤں میں ہیں اور وہ خود بھی عید گاؤں میں کرے گا. فطرانہ شہر کی قیمت کے اعتبار سے ادا کرے یا گاؤں کی قیمت, جہاں سے اس کو مرضی ہو وہ دونوں کر سکتا ہے. ختم قرآن والی رات پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ, سورہ ناس دوسری رکعت فاتحہ کے بعد قرآن بقرہ پڑھنے کا ہوگا. سنت طریقہ. نعم الرحیل المرتحل, قرآن مکمل ہو جائے پھر بقرہ سے پڑھے مفلحون تک. چاندی کی انگوٹھی پر والے ہنسوں کو تراش کر پہننا شرک ہے، اکثر اس کو شرک کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، مناسب نہیں ہے. دیہات کے مساجد میں ہر چار رکعت تراویح کے بعد لا الہ الا اللہ کا ذکر بالجہر ہوتا ہے، نامناسب بات ہے. تراویح کے درمیان ذکر بالجہر منع ہے. کیا کسی بڑے گناہ سے بچنے کے چھوٹا گناہ کرنا جبکہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہو؟ گو اس طرح جائز ہے لیکن مفتی فتویٰ نہ دے. کیا وضو میں دھونے والے اعضاء کو مکمل پانی میں دھونا ضروری ہے؟ ہر جگہ پر پانی لگ گیا ہے، اس سے تین قطرے ٹپکے، نہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کیا منہ پر پانی ڈال کر بقیہ پر گیلے ہاتھ پھیر لینا کافی ہے؟ جن اعضاء کا غسل آیا ہے دھونا، وہاں پر ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہے. ہاتھ پھیرنا تو مسا ہے. حافظ قرآن تراویح پڑھاتے ہوئے سجدہ تلاوت کا اعلان کرتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے. بغیر اعلان کے سجدہ کرے، سجدہ کرنے سے کئی خطرے پیدا ہو رہے ہیں. یعنی اعلان کرنے سے، سجدہ تو واجب ہے وہ تو کیا جائے گا، یہ اعلان کرتے کہ پہلی رکعت میں یا دوسری میں سجدہ ہے، اول تو یہ کہیں منسوب نہیں ہے کہ کسی کتاب میں درج ہو کہ حافظ اعلان کرے. ثانیاً جب یہ اعلان نہیں کرے گا تو جو لوگ نماز میں ہیں ان پر واجب ہوگا، اعلان کرنے کے بعد جہاں جہاں لوگ سنیں گے سب پر واجب ہو جائے. ہم خود حیران ہیں کہ یہ حافظ کا اعلان سجدے کا، یہ جہالت اور بدعت کب سے شروع ہوئی؟ بغیر کپڑے کے غسل ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے. میں پورے بدن کو دھو لیتا ہوں پھر وضو کرتا ہوں. تو جو چاہے کرے، غسل ہو جاتا ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے آپ کو 25 دفعہ دھوئے. اللہ آپ اور آپ کے اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے. کوئی اپنے والدین کو یہ کہے کہ گھر سے ٹی وی نکالو، یا والد کو کہے داڑھی مت منڈواؤ ورنہ میں آپ کو چھوڑ کر چلے جاؤں گا، وہ چلا گیا تو اس کا کیا ہوگا؟ میں ٹھیک ہے، دین کے لیے ناراض ہے، اللہ اجر دے گا. کیا وجہ ہے کہ مجھ جیسے کم علم شخص کو آپ کے وطر سے متعلق تفصیلی تحقیق سمجھ آ گئی، لیکن ہمارے دیوبندی علماء مفتیان وہ عزت کرتے ہیں، وہ صرف اعناد اور حسد کی وجہ سے. مسئلہ بالکل واضح ہے. پیغمبر نے خود کہا کہ وتر رات کی آخری نماز ہے، تو جو وتروں کے بعد نفلے پڑے گا حدیث کے خلاف کرے گا. محمد قاسم مولانا شبیر احمد ہی لے اسقاط کے قائل نہ تھے، یہ سب قائل تھے. روزے میں سواک کرنے کی وجہ سے مسوڑوں سے خون کا نکلنا مفسد صوم تو نہیں؟ نگالے نہیں، اگر ویسے ہی چلا گیا تو معاف ہے. نیز فطرانے کا وجوب ہونے کے لیے صاحب ضروری ہے، صاحب نصاب ہونا ضروری ہے. رمضان مبارک میں تراویح میں ختم قرآن پر علماء سے تقاریر کرانا اور کھانا مٹھائیاں تقسیم کرنا مشرکانہ مجلس ہے؟ نہیں، واعظ نصیحت تو مناسب ہے، البتہ شیرینی اور ہڑبونگ مچانا نامناسب ہے. کیا داڑھی کو خضاب لگانے سے غسل و وضو ہو جاتا ہے؟ جی ہو جاتا ہے. پرفیوم میں الکوہل ملا ہوا ہے تب بھی وہ درست اور صحیح ہے. معتکف و معتکفہ کے لیے غسل جمعہ، غسل تبرید کوئی نہیں ہے، غسل نہیں کر سکتے. اللہ آپ کو ہمیشہ دین اور دنیا میں ترقی دے. کیا ٹی وی اور موبائل وغیرہ پر آئے تو سجدہ سنت سجدہ نہیں ہوگا؟ اس کے احکام نہیں ہیں. منا، عرفات، مزدلفہ میں ساری نمازیں پوری پڑھے یا قصر کرے؟ وہاں تو قصر کی جاتی ہے نا، وہاں تو تمام نمازیں قصر ہیں. اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی مکہ میں ٹھہرا ہوا ہے 15 دن پہلے، تو 15 دن ٹھہرنے والا مقیم ہو جاتا ہے، پھر منا، مزدلفہ، عرفات جانے سے مسافر نہیں ہوگا، وہ پھر پوری پڑے گا. عموماً تو لوگ مسافرین سمجھے جاتے ہیں. جی، اعتکاف کی عادت میں دیر کام جائز ہے؟ کیا صابن کے ساتھ ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ دھو سکتا ہے. کیا کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں؟ کر سکتا ہے. کیا کنگھی کر سکتے ہیں؟ لیکن بال مسجد میں نہ گرائے، کوئی رومال کپڑا بچھا لے. گھر والے اعتکاف والی جگہ کے پاس افطاری کرے، کوئی حرج نہیں. ایک لڑکی مسجد نبی میں اعتکاف میں بیٹھی، 7 دن گزرنے کے بعد گولی کھانے کے باوجود اس کو حیض آ گیا. اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اعتکاف ختم ہے، مسجد میں رہنا اور جانا حرام نہ جائز. میری بہن کو کینسر ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی اور صحت دے. اللہ کے ہاں کوئی مرض لا علاج نہیں، وہ جب چاہے زندگی اور صحت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم على النبی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالی ہمارے روزے، تراویح، تلاوت، درس، تفسیر، استغفار، تسبیحات قبول فرمائے. اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کو رمضان کی برکت عطا فرمائے، تراویح کی شیرینی نصیب فرمائے، قرآن کے معازم و مکارم عطا فرمائے، دعاؤں کی قبولیت نصیب فرمائے. اللہ عالم اسلام کو شان افتخار عطا فرمائے. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. مساجد، مدارس، علماء، طلباء اور ان کے معاونین و محسنین سب کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.